الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہبری اور دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جو دستور دے کر بھیجا ہے، اس دستور میں کئی ایسی اہم باتیں ہیں جو کسی بھی مذہب کی ستون اور کسی بھی مذہب کے پلر اور رکن کی حیثیت رکھتے ہیں. انہی ارکان میں سے، انہی ستون میں سے ایک ستون اسلام کا نماز کے بعد میں ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ مذہب اسلام میں فرض ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا وہ حکم جو نماز سے متعلق ہے کہ روزانہ ہر بالغ مرد و عورت کو جو ہوش رکھتا ہے پانچ نمازوں کو ادا کرنا ہے، وتر کو ملا لیں تو 6 نمازوں کو ادا کرنا ہے، اور اس کے اوپر اللہ کا یہ حکم، یہ آرڈر ضروری درجے میں لاگو ہوتا ہے کہ اس کو آپشن نہیں ہے کہ چاہو تو میں پڑھوں چاہے تو میں چھوڑ دوں، بلکہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. صاحب ایمان ہونے کی نشانی اور علامت ہے. اس کے بغیر ایمان ایک دم، ایمان کی بنیادیں بالکل ہی کھوکھلی اور کمزور ہیں. ایسے ہی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ جس شخص کو اللہ نے اتنے مال سے نوازا ہے، جس جو زکوٰۃ کا نصاب کہلاتا ہے، جس کی تفصیلات علماء بتاتے رہتے ہیں، جو اس قدر صاحب استطاعت ہے اس کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا بھی فرض فرمایا گیا ہے. یہ اسلام کا رکن ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، کہ اگر وہ بنیاد گرتی چلی جائے، وہ ستون، وہ پلر گرتا چلا جائے، تو پھر اسلام کی عمارت بھی آہستہ آہستہ ڈھہ جاتی ہے، گر جاتی ہے. ان میں سے ایک زکوٰۃ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا. جو لوگ صاحب استطاعت ہوتے ہیں اور پھر زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ان کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مصل لہ مالہ یوم القیامۃ شجاعا اقرع. ان کے مال کو قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی. وہ جو مال ہوگا قیامت میں گنجے سانپ کی صورت اس کو دے دی جائے گی. لہو زبیبتان، اس کی آنکھوں پر 2 کالے کالے نقطے اور ڈاٹس ہوں گے. یطوقہ یوم القیامہ، وہ مال اس کے گردن میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا. ثم یأخذ بلحزمتیہ، اور وہ سانپ اس جس کا وہ مال تھا اس کی یہ باچھوں کو پکڑ کر ایسے چیرے گا، اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو بولے گا، انا مالو کا انا کنزو کا، کہ میں ہوں تیرا وہ مال ہوں جس کو تو جمع جمع کر کے رکھتا تھا، جسے تو اٹھا اٹھا اور سین سینت کر کے رکھتا تھا، وہ میں خزانہ ہوں جس کو تو بچانا چاہتا تھا، اپنے لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانا چاہتا تھا. قرآن شریف کے اندر بھی آیا ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں اللہ نے جو حق رکھا ہے اس کو ادا نہیں کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. اور جو لوگ اللہ کے مال میں اللہ کے حق کو ادا نہیں کرتے ہیں، قیامت کے دن آیا ہے کہ، قرآن شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اس مال کو آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس کو فتح ہوا بھی ہے جباہم و جنوب ہم و ظہور ہم، اس مال کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، اور ان کی پشت اور پیٹھ کو داغا جائے گا، وہ ٹھنڈا ہو جائے گا داغ داغ کر کے، پھر اس کو تپایا جائے گا، پھر یہی عمل مسلسل کیا جاتا رہے گا اس کے ساتھ. زکوٰۃ نہیں ادا کرنے کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ مال جو باقی ہوتا ہے اس کے اندر سے میل ختم نہیں ہوتا ہے. زکوٰۃ ادا کر دینے سے میل ختم ہو جاتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرنے سے میل باقی رہتا ہے، تو پھر وہ سارے مال کو اس کی نحوست لپیٹ لیتی ہے. حتیٰ کہ یہاں تک دیکھا گیا اور تجربے میں آئی ہے یہ بات، اور بار بار مشاہدے میں آئی ہے لوگوں کی یہ بات، کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا اہتمام لیکن حساب کر کے نہیں دیا، انہوں نے اپنے اندازے سے ایک حصہ اپنی زکوٰۃ کا، مالیت کا اندازہ لگایا کہ میرے پاس فلاں جگہ اتنا پیسہ ہے، فلاں اتنا، اور فلاں اتنا، اور یہ حساب کرنے میں اکثر چیزیں، 90% چیزیں، 95% چیزیں ان کی شمار میں آ گئی، کیلکولیشن میں آ گئی، بس 5% رہ گئی. تو 5% مالیت کی زکوٰۃ جو ان کے ذمے بنتی تھی، اتنا جو ان کے حصے میں رہ گیا تھا، اس حصے نے ان کے سارے مال کو اس کی نحوست نے لپیٹ لیا. یہ انہوں نے، بہت سے لوگوں نے اپنے واقعات کو بیان کیا، اپنے تجربات کو بیان کیا. زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال کی نحوست ختم ہو جاتی ہے، مال کا میل دور ہو جاتا ہے، پاکی اس کے ذریعے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے اندر انفرادی مصلحتیں بھی ہیں، زکوٰۃ کے اندر اجتماعی اور ملی مفادات بھی ہیں۔ انفرادی یہی ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو مختلف قسم کے مزاج اور صلاحیتوں اور خاصیتوں طبیعت سے نوازا ہے جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں، جیسے جو صفات ہیں، جو اخلاق حقیقت میں کہلاتے ہیں، وہ ہے جیسے آدمی کا غصہ ہے، غصے سے پیدا ہونے والی صفات ہے، آدمی کے اندر خواہش کی صفت ہے، خواہش سے پیدا ہونے والی حرص ہے، طمع ہے، بخل ہے، حب دنیا ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں، یہ اخلاق ہیں، برے اخلاق میں ان چیزوں کا شمار ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے سے اور صدقات کے ذریعے سے اللہ پاک آدمی کے اس انفرادی اخلاق کی اصلاح اللہ کو مقصود ہے۔ خود من اموالہم صدقتا تطہرہم وتزکیہم بها وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں کے مال میں سے زکوٰۃ لیجئے، صدقات لیجئے، جو صدقات ان کو پاک کرتی ہیں، وتزکیہم، اور ان کے مالوں کا اور ان کی جانوں کا تزکیہ کرتی ہیں۔ یہ تزکیہ یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے اخلاق درست رہے، اور تطہیر یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے مال پاک ہو رہا ہے، اب وہ قابل استعمال رہ رہا ہے، اب اس کے اندر کوئی اس کے لیے میل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نحوست نہیں ہے انشاءاللہ۔ ایک حدیث شریف کے اندر ایک مضمون آیا ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس کی برکت سے، جو صدقات دیتے ہیں اہتمام کے ساتھ، اس اہتمام کی برکت سے اللہ پاک مال کی حفاظت کرتے ہیں، کاروباروں کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ ایک شخص جا رہا تھا، راستے میں اس نے آواز سنی کہ فلاں جگہ ایک آدمی ہے، اس کے کھیت کو حکم ہو رہا ہے بادل کو کہ وہاں جا کر کے برسنا ہے۔ آواز آئی بادل کے اندر سے کہ فلاں شخص کے باغ میں جا کر کے اس بادل کو برسنا ہے، تو وہ آدمی اس بادل کے پیچھے ہو لیا کہ جہاں جہاں وہ جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ آخر میں جا کر کے دیکھا کہ ایک جگہ ایک آدمی کھیت میں اپنے کھیت کی تیاری کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ پھر آ کر کے بادل وہاں پر برس گیا، تو اس نے پوچھا تم کون ہو، تفصیلات جانی، تو جس کا وہ کھیت تھا، جو آدمی کام کر رہا تھا، اس نے پوچھا کہ اس قدر تفصیلات پوچھنے کی وجہ کیا ہے، اس نے کہا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں نے بادل میں سے آواز سنی، اسے حکم ہوا تھا کہ اس جگہ برسنا ہے اور اس جگہ تمہاری زمین ہے، تو ایسا کیا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو اس نے کہا اور تو کچھ نہیں ہے، البتہ اتنا اہتمام میں کرتا ہوں کہ میرے پاس جو بھی پیداوار اس کے اندر سے نکلتی ہے اس کے میں تین حصے کرتا ہوں، ایک سے اپنی ضروریات، اس کے تین حصے میں سے ایک حصے سے اپنی اور اپنے بچوں کی ضروریات ہیں اس کو پورا کرتا ہوں، اور دوسرا تہائی حصہ کھیت کی اگلی تیاری کے لیے رکھتا ہوں، اور تیسرا تہائی حصہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ تو یہ جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی برکت ہے، اس کی وجہ سے بادلوں کو حکم ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے خاص کہ جا کر کے میرے لیے اپنے مال میں سے مال نکالنے والے کے مال کی حفاظت کرو، اس کے کھیت کی حفاظت کرو، اس کی کاشت اور اس کی فصل کی بڑھوتری کے سامان کرو، یہ اس کو حکم ہو رہا ہے۔ تو تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر، مالوں کے اندر، اور آدمی کی جو جو بھی جائیدادیں ہوتی ہیں ان کے اندر اللہ پاک زکوٰۃ دینے کی برکت سے برکت نصیب فرماتے ہیں، اس کی اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں اور مصیبتوں سے اس کو بچاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ، کہ صدقہ جو جس کے اندر زکوٰۃ بھی آتا ہے یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے بے شمار اجر ملتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، کہ جو اللہ کے راستے میں ایک روپیہ دیتا ہے، کچھ بھی صدقہ کرتا ہے، تو اس کے صدقہ کرنے کی یہ جو ایک نیکی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین سے نکلنے والی ایک کومپل، ایک بالی، اور اس بالی میں لگے ہوئے 7 دانے، اور 7 کے اندر لگے ہوئے پھر 700 دانے، تو ایک جا کر کے آخر میں وہ 700 بن گئے ہیں۔ اللہ کے راستے میں دیے ہوئے مال کا اجر بھی اسی نوعیت کا ملتا ہے، وہ 10 ملتا ہے، 10 سے 70 ملتا ہے، 70 سے 700 ملتا ہے۔ اور جو جس مشکل کے اندر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، جس مالی مشکل میں ہوتے ہوئے بھی اللہ کا اس میں حق سمجھ کر اسی ادائیگی کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ پاک اسی حساب سے، ظاہر ہے اسے صبر کرنا پڑتا ہے، تو پھر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان لوگوں کے تو اجر کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر انفرادی مصلحتیں بھی ہیں، اجتماعی مصلحتیں یہ ہے کہ انسانی طبقات کو اللہ نے برابر نہیں بنایا، ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم، کوئی مالدار ہے، کوئی نادار ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، کوئی اپنے نانے جمی کا بھی محتاج ہے، کسی کو اپنی نسلوں کی بھی نان نفقے کی فکر نہیں ہے، وہ اسے فارغ ہوا بیٹھا ہے، اور کسی کو آج کے شام کے کھانے کے لیے بھی کھانا میسر نہیں ہے، یہ تقسیم ہے۔ تو اب یہ جو تقسیم ہے اس میں انسانوں کو ظاہر ضرورتیں پوری کرنا ہے،
اللہ پاک نے جو مالدار ہیں ان کو ضرورتوں کے لحاظ سے انسانوں کا محتاج بنا دیا، دوسرے غریبوں کا محتاج بنا دیا، اور جو نادار لوگ ہیں جن کے پاس میں مال نہیں ہے ان کو مال کے لحاظ سے اللہ نے مالداروں کا محتاج بنا دیا. مالدار لوگ جو بھی ضرورت مند ہے ان سے اپنی ضرورت کا کام نکال کے اس کا معاوضہ ان کو ادا کرتے ہیں، اور یہ نادار لوگ اپنی قوتیں صرف کر کے ان کے مال میں ان کا جو حصہ اللہ نے رکھا ہوا ہے اس کو وصول کرتے ہیں. تو یہ جو تقسیم ہے، ایک تقسیم تو محنت کر کے اور کمائی کر کے کرنے والی ہے، لیکن معاشرے کے اندر ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے جو کوشش کے باوجود بھی اپنی ضرورت کا سامان نہیں کر پاتا. تو پھر اللہ پاک نے مالداروں کے مال میں ان کا حق رکھا ہے کہ تم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ تم ان کا خرچہ اٹھاؤ، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے مال میں ان کا حق سمجھو اور اس کو ادا کرو، ان کی جو بھی ضرورتیں بنتی ہے اس کو دو. زکوٰۃ کے واجب ہونے کے اندر کئی ساری تفصیلات ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کون سے مال میں زکوٰۃ بنتی ہے، جیسے زکوٰۃ ادا کرنے کی شرطیں کیا کیا ہیں، جیسے کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یہ ساری تفصیلات ہیں. اس میں سے بہت ہی مختصر سی اور چند موٹی موٹی باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. ہر آدمی اگر اپنے بارے میں صاحب نصاب ہونے یا نہیں ہونے، یا اپنی کسی چیز کے اس پر زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے اگر اس کو ڈاؤٹ ہے، ہماری ہر چیز کے بارے میں ہم کو سوچنا چاہیے، جو بھی ہمارے پاس سیف ہے وہ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ چیز کی زکوٰۃ بنتی ہے کیا. اگر بنتی ہے تو معلوم ہے، کنفرم ہے، شور ہے، تو پھر جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اور اگر نہیں ہے، ڈاؤٹ ہے اس بارے میں، تو جس کسی عالم دین سے، مستند عالم دین سے آپ کو انسیت ہے، آپ اس کے قریب ہیں، آپ اس کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، اس سے آپ مسئلہ پوچھ لیں کہ میری اس میں زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی. اپنے اندازے سے، اپنے حساب سے ان چیزوں کا فیصلہ نہیں کریں، ورنہ ہوتا کیا ہے، جیسا ابھی عرض کیا گیا، ہم اپنے حساب سے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، اگر غلط ہوا تو ذرا سی بھی زکوٰۃ کا حصہ اگر بچ جاتا ہے ہمارے مال میں، اس کی نحوست سارے مال کو لے ڈوبتی ہے. بنیادی طور پر تین چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ایک ہمارے پاس جو سونا چاندی اور کیش ہوتا ہے اس کے اوپر، اور دوسرے مال تجارت جو ہوتی ہے تجارت کے واسطے، کہ جو بھی چیزیں بندہ اس نیت سے خریدتا ہے کہ مجھے یہ بیچ کر کے اس کا نفع کمانا ہے، جو بھی چیزیں اس نیت سے خریدتا ہے، اب اگر وہ گاڑی ہے گاڑی بیچنا، اگر وہ شیئرز ہیں تو شیئرز بیچنا، اگر وہ گھر ہیں ہاؤس یہ پلاٹس ہیں، یہ دنیا داری کی جتنی چیزیں ہیں وہ جو خریداری کی نیت سے بیچنے کی نیت سے خریدی جاتی ہیں، وہ ساری چیزیں مال تجارت کہلاتی ہیں، ان سب کے اوپر زکوٰۃ ہے. سونا اور چاندی ہے تو اس کا اپنا ایک نصاب مقرر ہے، 87 گرام اگر سونا ہے، 613 گرام اگر چاندی ہے، یا اس کی مالیت کے بقدر کسی کے پاس میں کیش موجود ہے، اور آج کے زمانے میں یعنی جو فتویٰ علماء دیوبند علماء حق دیتے ہیں اس حوالے سے، کیش کے اندر اگر آپ دیکھیں تو $500 اگر کسی کے پاس میں آج کے زمانے میں موجود ہے اور اس کے اوپر سال گزرتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا واجب ہے. یعنی اس آدمی پر اس $500 کے اوپر جو حصہ بنتا ہے وہ زکوٰۃ دینا واجب ہے. غالباً اس کے اندر $12 یا کچھ بنتے ہیں تو وہ دینا اس کو ضروری ہو گیا. پھر اس حساب سے جس کے پاس جتنی مالیت موجود ہے وہ ساری چیزوں کے اوپر. بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو تھوڑا ڈاؤٹ ہوتا ہے، جیسے لوگ اپنے بچیوں کی شادی کے لیے تھوڑا سا ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، حج پہ جانے کے لیے پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں، دوسری اور ضرورتوں کے لیے گھر بنانے کے لیے وہ پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں، کئی مختلف قسم کی ضرورتیں ہیں جس کے لیے انسان بڑی 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 رقمیں جمع کر کے رکھتا ہے، ان کے بارے میں ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اس پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں ہے، یہ ضرورت کی ہے یا نہیں ہے. جیسے حج کی رقم ہے، حج ادا کرنے کے لیے کسی نے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، وہ بھی تو عبادت کے واسطے ہیں، اس کے اندر زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ اس کے اندر بھی زکوٰۃ بنتی ہے. اگر آپ نے جس ٹور کے ذریعے سے آپ جانا چاہتے ہیں، ٹریولرز کے ذریعے آپ جانا چاہتے ہیں، اس کو آپ نے رقم ادا کر دی ہے تو پھر وہ چلی گئی ہے، آپ کے پاس سے نکل گئی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن آپ اس کو دینے کے لیے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں تو پھر اس کے اوپر بھی زکوٰۃ بنتی ہے. تو مال تجارت کے اوپر زکوٰۃ ہے، نقد کے اوپر جو آپ کے پاس میں کیش کی صورت میں ہے اس پر زکوٰۃ ہے، مردوں یا عورتوں کے پاس میں جو زیور سونے چاندی کے قسم کا ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، البتہ جو اسٹونس وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ احناف کے نزدیک نہیں ہے، بلکہ باقی علماء کے نزدیک بھی نہیں ہے. اور سونے کی زکوٰۃ کے بارے میں لوگوں کو ایک دھوکہ ہوتا ہے دوسرے مسالک کی وجہ سے. دیکھیے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا تھا، شروع میں ایک نظام تھا، جب تک یہ دنیا یونیورس گلوبل پوری ایک گاؤں کی طرح نہیں بن گئی تھی، اس وقت تک یہ سسٹم تھا کہ ایک مسلک کے فالو کرنے والے ایک ہی جگہ ہوتے تھے. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فالوورس ایک جگہ ہیں، ایک ملک کے اندر ہیں، دو ملک کے اندر ہیں، تین ملک کے اندر ہیں، سمٹے ہوئے ہیں. امام مالک کے دوسری طرف سمٹے ہوئے ہیں، امام شافعی کے فالوورس ایک تیسری جگہ سمٹے ہوئے ہیں، وہ دنیا بھر میں ہر جگہ موجود نہیں ہے. لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ ہر جگہ ہر چاروں اماموں کے ماننے والے موجود ہوتے ہیں، تو ان کو آپس میں جو تھوڑا سا مسائل کا اور جزئیات کا اختلاف ہے اس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید ان کے مسلک میں جو بات ہے وہی ہمارے پاس بھی ہے، لہذا اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، اپنے مسلک کی بات کو معلوم کریں اور اس کے مطابق عمل کریں. احناف کے پاس زیورات جو استعمال کے ہوتے ہیں، جو گھر میں خواتین استعمال کرتی ہیں پہن کے رہتی ہیں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ انگلیوں میں پہننے کے چھلے موجود تھے غالباً چاندی کے، تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے زینت کے لیے پہن رکھے ہیں. فرمایا اس کی زکوٰۃ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اب تک زکوٰۃ تو نہیں دیا. فرمایا حسبک من النار، فرمایا یہ جہنم میں لے جانے کافی ہے. تو جو انہوں نے پہن رکھے تھے اپنی انگلیوں کے اندر، اس کے بارے میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. تو پہننے کے زیورات میں، استعمال کے زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے، یہ دوسرے فقہا کا مسلک ہے، ان کی اپنی دلائل ہیں، لیکن احناف کے پاس میں اس کی اجازت نہیں ہے، اس کے اندر بھی زکوٰۃ ہے. کن لوگوں کو دینا ہے؟ آٹھ مصارف اس کے اندر قرآن شریف کے اندر بیان ہوئے ہیں. دینے سے پہلے تحقیق کر لینا چاہیے کہ یہ بندہ سید تو نہیں ہے، سادات میں سے تو نہیں آتا، اور یہ تحقیق کر لینا چاہیے کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا ہے. اور تیسرے، زکوٰۃ دینے کی کئی شرطیں ہیں. جو مال، جس مال میں زکوٰۃ بنتی ہے نصاب کو پہنچتا ہو، وہ مال بڑھوتری کے قابل ہو، یہ فقہ کے ٹرمز ہیں، یہ ٹرمینالوجیز ہیں، اصطلاحات ہیں، ان کی پوری بہت ساری تفصیلات ہیں، پھر اسے نکلنے والے کئی ساری جزئیات ہیں اور فروعات ہیں. میں اس کو صرف برسبیل تذکرہ ذکر کر دے رہا ہوں کہ اس میں بہت سی تفصیلات ہوتی ہیں، اتنا سرسری سا کام نہیں ہوتا ہے جتنا سمجھ لیا جاتا ہے. تو اس کے اندر ایک یہ بھی ہے، شرائط ادائے زکوٰۃ میں، وجوب ادائے زکوٰۃ میں سے، کہ مال مال نامی ہو، بڑھنے کی صلاحیت اس کے اندر ہو، اور وہ ضروریات اصلیہ سے زائد ہو، اور وہ قرض سے خالی ہو. قرض سے خالی ہو ہونے کی صورت میں ایک مسئلہ یہ بھی بنتا ہے کہ جو لوگ طویل مدتی لونز لے لیتے ہیں، جو لمبے چلتے ہیں بہت سارے، جیسے 20 سال کا لون ہے، 25 سال کا لون ہے، گھروں کے مارٹگیج ہے، اس کے اندر اس کو قرض کو مائنس کرنا یہ لوگوں نے جان لیا ہے، لیکن کون سا قرض اپنی مالیت میں سے مائنس کریں گے اس کی تفصیل جاننا باقی ہے. تو جو طویل مدتی قرضے ہوتے ہیں ان میں محتاط قول کے مطابق جس مہینے میں آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہو اس مہینے کی کا مارٹگیج اور اس مہینے کی رقم کو آپ مائنس کریں گے، اور ایک قول کے مطابق جو توسع پر مبنی ہے ایک سال کے اندر جتنی قسطیں بنتی ہیں ان کو آپ مائنس کر کے پھر اپنی زکوٰۃ ادا کرو گے. مختلف قسم کے مسائل اس میں ہیں، اپنی زکوٰۃ کے بارے میں فکر کریں، اپنے گھر والوں کی زکوٰۃ کے بارے میں فکر کریں، اور اگر اپنے بچوں کے پاس آپ نے کچھ سیو کر کے رکھا ہوا ہے اور وہ اس مال نصاب کو پہنچ جاتا ہے اور وہ بچے بڑے ہیں بالغ ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس کے بارے میں بھی فکر کریں کہ اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے. اگر بنتی ہے تو آپ خود اس کا حصہ ادا کر دیں، اور اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو اس میں کسی مستند عالم دین سے پوچھ لیں. اللہ تعالیٰ اس فرض کی ادائیگی کی اہمیت اور ضرورت کا احساس ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.